أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا بلا شبه جو لوگ ایمان لائے والذین هادوا اور جو لوگ یہودی ہوئے والصابئین اور وہ جو لوگ صابی ہوئے والنصارہ اور جو لوگ عیسائی ہیں والمجوسا اور جو مجوسی ہیں والذین اشرکوا اور جن لوگوں نے شرک کیا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن ان اللہ علی کل شیء شہید اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ سترویں پارے میں بائیسویں سورت یعنی سورہ حج کی اس سترویں آیت کریمہ کی تشریح چل رہی تھی اور اس سے پچھلی نشستوں میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں چند ایک گروہوں کا ذکر فرمایا، کچھ گروہوں کا ذکر اللہ نے ان کا نام لے کر کیا اور کچھ گروہوں کا ذکر اللہ نے ان کی صفت کے ساتھ بیان کیا، اور کسی بھی شخص کو اس کی صفت کے ساتھ بلانا یا کسی گروہ کو اس کی صفت کے ساتھ بلانا یا کسی گروہ کو اس کے نام کے ساتھ بلانا دونوں میں فرق ہے، اور وہ فرق انشاءاللہ آگے چل کے بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرق کیوں رکھا ہے، اور یہ قرآن کریم نے اتنی باریک اور اتنی باریکی سے یہ بات کہی ہے، اس کی حکمت آگے بیان ہو جائے گی۔ تو اس سے پچھلی نشستوں میں ایک بات تو یہ بات ہو چکی تھی کہ ایمان والے یہودی ان دو کے علاوہ صابی کون ہیں، اور نصرانی تیسرے نہیں ہوئے تھے، مجوسی اور جو لوگ شرک کرتے ہیں، ان چاروں کا بیان ہو چکا تھا کہ مجوسی، صابی اور اسی طرح یہ شرک کرنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ نصرانی، یہ کچھ باتیں ان کے متعلق آئی تھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس قسم کی دو آیات اس سے پہلے بھی گزری ہیں، ایک تو سورہ بقرہ میں تھی جو خیال میں آ گئی تھی، اور اس کی عرض کیا گیا تھا کہ دو آیات ایسی ہیں قرآن میں، لیکن بعد میں خیال آیا کہ ایک جگہ سورہ مائدہ میں بھی ایسی آیت ہے، تو اس لیے دو مقامات نہیں بلکہ تین مقامات پر ایسی ہی آیات ہیں۔ مثلا ایک تو یہی ہو گئی سورہ حج کی، اور دوسری آیت کریمہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی، اور یہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے۔ ان تینوں آیات میں اگر آپ غور کریں تو ان الذین آمنوا اور والذین ہادوا تینوں جگہ پر مل جائے گا کہ وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے، والنصارہ اور تیسرا گروہ جو نصرانیوں کا ہے، والصابئین اور جو صابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں صابئین کے اور نصارہ کے بعد مجوس کا ذکر فرمایا تھا، اور یہاں پر مجوس کے لفظ کو چھوڑ دیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے ایمان والوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور صابی چار گروہوں کا ذکر کیا، اور آخر پر دو باتیں ارشاد فرما دی کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے گا، دو باتیں، وعمل صالحا اور عمل صالح کرے گا، یہ تیسری بات ہو گئی۔ یا آپ اسے دو باتیں کہیے کہ عقیدے کے متعلق ایک بات کہ اللہ پر عقیدہ اور آخرت پر عقیدہ، اور اس کے بعد کہا کہ عمل صالح۔ تو معلوم ہوا کہ نجات کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور تیسری چیز عمل صالح درکار ہے، بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہی چیز سورہ مائدہ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور آیت نمبر 68 کے بعد دیکھیں تو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے۔ یہاں بھی دیکھیے تو یہ نہیں کہا کہ یہودی، بلکہ یہ کہا کہ جو لوگ یہودی ہوئے، تو اسم اور صفت ان دونوں میں فرق ہو گیا. سابعون اور جو سابع ہوئے ہم نصارہ, یہاں بھی چار گروہوں کا ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, جس جو کوئی بھی ایمان لائے اور آخرت پر آخرت کے دن پہ ایمان لائے, اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے, ایسے لوگوں کو کوئی غم نہیں ہے, کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو یہاں سورہ مائدہ میں بھی یہی ارشاد ہوا. اور پھر اس کے ساتھ کچھ تفصیل مزید بڑھ کر سورہ حج میں جو 22 سورت ہے اور 17 پارہ ہے, وہاں پر ارشاد ہوا. اب تک تو چار گروہ چل رہے تھے, ایمان والے جو یہودی ہوئے, عیسائی اور صابی. یہاں پانچویں گروہ کا بھی تذکرہ فرما دیا اور یہ کہا کہ ان الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, والذین ہادوا, اور جو لوگ یہودی ہوئے, والصابئین اور صابی ہوئے, والنصارہ اور جو نصارہ ہیں, والمجوس اور جو مجوسی ہوئے. تو قرآن نے یہاں پہنچ کر پانچ گروہوں کا ذکر کر دیا, سورہ بقرہ میں چار گروہ, سورہ مائدہ میں چار گروہ, سورہ حج میں پانچ گروہ اضافہ ہوا مجوس کا, والذین اشرکوا اور جنہوں نے شرک کیا, یہاں چھٹا گروہ بھی شامل ہو گیا جن لوگوں نے شرک کیا. تو چار گروہ تینوں جگہ پر مشترک نکل آئے, پانچواں گروہ مجوس اور چھٹا مشرکین یہاں پر آ گیا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان دو چیزوں کا بیان نہیں کیا جو پہلے گزر چکا ہے. پچھلی دونوں آیات میں دو یا تین چیزوں کا بیان تھا, ایمان باللہ, ایمان بالآخرت اور عمل صالح. تو جو لوگ یہ تین کام کریں گے ان کو ہم نجات دے دیں گے. یہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے تخاطب انداز بدل دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں فیصلہ کرے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز سے واقف ہے. تو اس لیے اس آیت کریمہ میں پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ ہم ان تینوں آیات کو اگر ایک ہی بار اس کی تشریح سمجھ لیں تو قرآن کریم کے تقریباً یہ تینوں مقامات حل ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر مجوسیوں کا ذکر بھی ہو گیا, صابیوں کا بھی ہو گیا, ایمان والے مشرکین دو ان کے متعلق کچھ اشارات اور نصارہ کے متعلق آ گئے. اس کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ والذین ہادوا, جو لوگ یہودی ہوئے, تو یہ ہادوا سے مراد کیا ہے؟ ہادوا سے مراد یہودی ہو جانا ان لوگوں کا, ایک گروہ کا. اور یہ یہودی یا ہود یا یہ جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, اصل میں عربی میں ہود کے معنی آتے ہیں نرمی کے ساتھ رجوع کرنا. حبب الرائض الدابا, سواری کو حبب الرابا, نرمی کے ساتھ چلانا. اور ہود در حقیقت حائد کی جمع ہے, نام ہے, جیسے قائد اعظم بھی کہتے ہیں نا, قائد, ایسے ہی کہتے ہیں الرائد, بہت مشہور اخبار اور رسالہ عربوں کا. اور حائد نام ہے بچے کا. حائد کا مطلب جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو, خدا کی طرف توبہ کرنے والا ہو. اور ہود, حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر کا نام ہے. اور یہ ہود جو ہے در حقیقت حائد کی جمع ہے, جیسے سعدہ سعد کی جمع ہو گئی, اسی طرح حائد ہود کی جمع ہو گئی. اور ہود کے معنی ہیں نرمی کے ساتھ رجوع کرنا, اور تحوید اسی سے لفظ بنا ہے. اور زمین پر جو جانور رینگتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے تحوید, کیونکہ وہ اپنے آٹھوں پاؤں استعمال کر کے آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ جو آگے کو بڑھے. اور اسی معنی میں حود جو ہے وہ توبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بارگاہ میں عرض کیا کہ انا ہدنا الیک, اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں, اللہ ہم آپ کی طرف لوٹتے ہیں. اور عرب محاورہ بولتے ہیں کہ فلاں آدمی کے متعلق کہ تحود فی مشیہ ہی, وہ آدمی نرم رفتاری سے چلا. تحودہ نرم رفتاری سے چلنا, آگے بڑھنا. عربوں کے ہاں یہ ہے کہ وہ ایک فعل کے ذریعے اسم بنا لیتے ہیں، مثلا تفرعن فلان، فلان آدمی فرعون بن گیا، اس نے فرعونیت اختیار کر لی، تقفل فلان، فلان آدمی جو تھا وہ بغیر بلائے بن دعوت کے کسی کے گھر پہنچ گیا، تو جو مہمان بن جائے جبرن اور کوئی سے بلا نہ رہا ہو اس کے لیے عرب کہتے ہیں تقفل، تو تحود یعنی وہ آدمی نرمی سے چلا، تو عربی میں لغت میں اس لفظ کے معنی یہ ہوئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، تو یہودیوں نے یہ کہا کہ انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا نرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تینوں مقامات پر آپ دیکھ لیجئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ والذین ہادو، اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی یعنی آہستہ آہستہ اللہ کی طرف چلے، تحود اختیار کیا، اور یعنی یہ کہ انہوں نے اپنے وقت پر توبہ کر لی تھی، تو یہودیت کی اصل ہمارے نزدیک یہ الفاظ ہیں جو ابھی عربوں کے مطابق آپ کے خدمت میں عرض کیے، جس کی تشریح بھی مفردات القرآن اور دیگر لغت کی کتابوں سے عرض کی کہ تحویب کا مطلب آہستہ آہستہ چلنا یا توبہ کرنا یا رجوع کرنا اللہ کی طرف یہ ہے، جس چیز پر قرآن کریم پہ اعتراضات ہوئے ہیں اور مستشرقین نے قرآن کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف گردانے کو ان چیزوں کو اعتراضات کو بڑے زور و شور سے اچھالا ہے، انہوں نے اس لفظ پر بھی بحث کی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اعتراض جو انہوں نے کیا ہے وہ درست نہیں ہے، اور اعتراض پہلے سن لیجئے پھر اس کا جواب دی، اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہود کا لفظ جو ہے یہود کے مادہ سے نہیں ہے بلکہ یہ نسبت ہے یہوذا کی طرف، اور یہوذا جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے بیٹے تھے، تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم نے خدا کی طرف رجوع کیا یا توبہ کی، ہم سے کوئی گناہ ہوئی نہیں، توبہ کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی اپنے پاس سے لکھتے تھے قرآن کی، اس لیے انہوں نے یہ ہادو کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ لفظ درست نہیں ہے، اور یہ اعتراض کرنا جو تھا یہ ان کی خود اپنے صحیفوں سے اور خاص طور پر تورات اس سے بے خبری کی بہت بڑی دلیل ہے، یہوذا اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے بیٹے تھے، اور اسی یہوذا سے بنی اسرائیل کے 12 خاندان بنے، یشوع کے زمانے میں جو علاقہ فتح ہو چکا تھا ان لوگوں نے آپس میں تقسیم کیا، اور تقسیم میں اریشلم سے لے کے اس کے جنوب کا تمام علاقہ یہ یہوذا کی اولاد کے قبضے میں آ گیا، اس خاندان میں بہت بڑی شخصیت حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدا ہوئی، اور ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو سلطنت ملی اور ان کے خاندان کو بہت عروج ملا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس سلطنت کے وارث ہوئے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے، اور انہوں نے دار السلطنت میں ہیکل سلیمانی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کی، تو بنی یہوذا جو تھے ان کی عظمت مزید بڑھ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد بہت بری طرح بنی اسرائیل آپس میں لڑے، اور ان کا ایک حصہ یہوذا کے نام سے بنا اور دوسرا حصہ ان کا بنی اسرائیل کے نام سے بنا، اور پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہوذا کا لفظ تو غائب ہو گیا، اور جب یہ لوگ کلدانیوں کے قیدی بنے ہیں تو تمام بنی اسرائیل کے لیے یہود کا ایک ہی لفظ استعمال ہونے لگا، اور لوگ سب کو یہودی کہنے لگے، یہوذا کے اشتقاق میں یہودیوں کو بڑا اشتباہ پیش آیا، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ یہوذا کا جو لفظ ہے یہ یہو اور را یہ دو سے مل کر بنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ یہوذا کی بجائے یہودا ہو گیا اور پھر یہودی ہو گیا۔ تو کہتے ہیں یہو اور ذا کا یہ مجموعہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ نسبت اس طرف کی درست نہیں ہے، بلکہ یہ نسبت ہادو کی جو قرآن نے تمہیں دی ہے یہ زیادہ درست ہے، اور قرآن کریم نے جو کچھ بتایا ہے وہ یہ کہ تم نے ایک موقع پر گناہوں کے بعد اللہ سے رجوع کیا تھا، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی بلکہ ہادو کا لفظ جو ہے یہ ہازو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم بنی یہوذا کی اولاد میں سے ہیں، اور یہو جمع ذا، یہو کا مطلب یہودیوں کے یہاں اللہ، یہو اللہ اور زا یہ اللہ، سوچا جائے تو یہ اللہ یہ ایک لغو معنی بنتا ہے، اس کے معنی کوئی نہیں بنتے، آگے کیا کہنا ہے یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی کوئی چیز ہے، آگے کیا کہنا ہے یہو زا۔ یہودی کہتے تھے کہ چونکہ قرآن پورا نہیں ہے، صحیح چیز نہیں ہے، اللہ کے دین اور اسلام یہ جتنی چیزیں ہیں اس کی بنیاد خدا کی وحی نہیں ہے، اس لیے قرآن پر جو اعتراض انہوں نے کیے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ہادو کا لفظ ٹھیک نہیں، انہیں یہ غلط فہمی پیش آئی۔ حالانکہ یہودہ پر وہ غور کرتے تو اللہ تعالی نے یہاں یہ جو فرمایا ہے کہ انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، تو اس رجوع میں خدا کی حمد و ثنا میں، خدا کی تعریف کرنے میں، اپنی طرف سے توبہ پیش کرنے میں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو خود ان کی کتاب سے ثابت ہیں۔ اسی لیے اگر آپ تورات کو دیکھیں تو تورات میں بھی یہ الفاظ ملیں گے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا جہاں ذکر آیا ہے، یہ ہم حوالہ پیش کر رہے ہیں میتھیو ہنری نے جو کمنٹری لکھی ہے۔ میتھیو ہنری جو تھا یہ بہت بڑا شاعر تھا اپنے زمانے میں، مفسر تھا تورات کا، 1714 عیسوی میں، جون 22 1714 میں اس کا انتقال ہوا ہے، اور اس کی تقریباً تمام عمر تورات پر ریسرچ کرتے ہوئے گزری ہے۔ اب 1714 میں وہ کیا لکھتا ہے وہ پہلے سن لیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہودہ کی نسبت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کے تعلق ہے، اور اسی وجہ سے یہ قرآن اللہ ہی نے نازل کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ خبر دی ہے، ہماری بات میں زیادہ وزن ہے۔ جینیسس کا باب ہے تخلیق کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی بقول ان کے کہ تورات میں یہ آیا، and when the Lord saw that Leah was hated، جب خدا نے یہ دیکھا کہ لیا جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے اس سے نفرت کی جا رہی ہے، he opened her womb، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ اولاد کو جنم دے سکے، and Rachel was born، اور راکیل جو تھی دوسری بیوی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، and Leah conceived، اور لیا جو تھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ وہ امید سے ہو گئی، and bear a son، اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، and she called his name Robin، اور انہوں نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اس خاتون نے مل کے اپنے بیٹے کا پہلا بیٹا جو ان کا تھا اس کا نام رابن رکھا، for she said، اور انہوں نے فرمایا surely the Lord hath looked upon my affiliation، اللہ تعالی نے اب دیکھ لیا میرا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، now therefore my husband will love me، اور اب اس بنیاد پر کہ یہ بیٹا رابن ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے میرا شوہر یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے محبت کریں گے، and she conceived again، پھر دوبارہ وہ امید سے ہو گئی، and bare a son، اور دوبارہ ایک بچے کو جنم دیا لڑکے کو، and said، اور انہوں نے دوسری مرتبہ یہ فرمایا because the Lord hath heard that I was hated، انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ میں وہ عورت ہوں جس سے نفرت کی گئی تھی، he hath therefore given me this son also، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ مہربانی کی اور دوبارہ مجھے بیٹا دیا، and she called his name Simon، اور انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام سائمن رکھا۔ دو بیٹے ہو گئے یعقوب علیہ السلام کے. آگے دیکھیے, اینڈ شی کنسیوڈ اگین, تیسری مرتبہ وہ امید سے ہوئی, اینڈ بیئر اے سن, اور ان کے ایک بیٹے نے جنم لیا, اینڈ سیڈ, اور یہ فرمانے لگی, ناؤ دس ٹائم ول مائی ہسبینڈ بی جوائنڈ ان ٹو می بیکاز آئی ہیو بورن ہم تھری سنز. کہنے لگی اب میرا شوہر, اس نے جو حق مہر تھا میرا, اس کا حق ادا کر دیا میں نے اس کے لیے, کیونکہ میں نے اس کے تین بیٹوں کو جنم دیا ہے. دیئر فور واز ہز نیم کالڈ لیو, اور انہوں نے تیسرے کا نام لیو رکھا. اینڈ شی کنسیوڈ اگین, اور پھر چوتھے بچے کے لیے ان کو امید ہوئی, اینڈ بیئر آ سن, اور ان کے یہاں چوتھا بیٹا پیدا ہوا. اینڈ شی سیڈ, اور فرمانے لگی, ناؤ ول آئی پریز دا لارڈ, اب میں اللہ تعالی کی حمد کروں گی. یہ ہے اصل. ہم کہتے ہیں آپ آج سے تین صدیاں پیچھے چلے جائیے, جس وقت کچھ نہ کچھ سچائی آپ کے یہاں پائی جاتی تھی, وہاں جا کر دیکھ لیں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چوتھے بیٹے تھے ان کا نام یہ کیوں رکھا گیا تھا. ان کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ اب میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گی, دیئر فور شی کالڈ ہز نیم, اور اس حمد و ثنا کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا جودا. تو چوتھے بیٹے کا نام ان کو ہو گیا جودا. جودا, یہوزا, یہودا, سب ایک ہی نام ہیں, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودا نام اس لیے تھا کہ اللہ کی حمد و ثنا سے متعلق تھا, اینڈ لیفٹ بیئرنگ, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی اولاد جنم نہیں دی. ہمارا یہ دعویٰ کہ یہودا کا تعلق اللہ کی طرف رجوع اور حمد و ثنا سے ہے, میتھیو ہینری نے آگے چل کر جہاں اس کی ڈیٹیلز بیان کی ہیں, انہوں نے کومنٹری کیا کیا ہے, اس سے بھی ہماری تائید ہوتی ہے. وہ لکھتے ہیں ہر فورتھ, یعنی چوتھا بچہ یہ جب جوڈا پیدا ہوا, شی کالڈ جوڈا, انہوں نے اس کا نام رکھا جوڈا. ہمارے ہاں جوڈائزم کے نام سے جو مشہور ہے وہ اصل میں اسی صاحبزادے کی طرف نسبت ہے, اور جوڈا کے آگے بریکٹس میں انہوں نے لکھا ہے پریز, حمد, تعریف. میتھیو ہینری کی یہ جو کومنٹری ہے اس کی پہلی جلد کا یہ 142 پیج ہے, اس پہ انہوں نے صاف صاف جوڈا کے سامنے پریز کا لفظ لکھتی ہے, سینگ, اس خاتون نے کہا ناؤ ول آئی پریز دا لارڈ, میں اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گی, اینڈ دس واز ہی آف ہوم ایز کنسرننگ دا فلیش, یہ جو اس بچے سے متعلق ہے, دس کیم وٹ ایور از دا میٹر آف اوور ریجوائسنگ اور ٹو بی دا میٹر آف اوور تھینکس گیونگ, یہ جو بھی معاملہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا معاملہ ہے. یہی بات ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا, یہود, تحبت, یہ سب ایک ہی معنی میں. پھر اس خاتون نے کیا کہا, اسی کا فریش فیورز شوڈ کوئکن اس ٹو پریز گاڈ فار فارمر فیورز, یہ جو اب اللہ تعالیٰ کے موجودہ انعامات ہیں یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ماضی میں بھی خدا تعالیٰ کے ہم پہ ایسے احسانات ہو چکے ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہم جلدی کریں. ناؤ ول آئی پریز دا لارڈ مور اینڈ بیٹر دین آئی ہیو ڈن, اب میں اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کروں گی, حتیٰ کہ جو میں آج سے پہلے خدا کی تعریف بیان کر چکی ہوں اس سے بھی زیادہ تعریف بیان کروں گی. آل اوور پریزز مسٹ سینٹر ان کریس, ہماری یہ ساری حمد و ثنا اور دعائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی ہیں, یہ ان کا جملہ نہیں ہے, یہ آگے تو خیر اس نے خود اپنے شرک کی باتیں شروع کر دی ہیں, مگر اس ساری عبارت کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم خود سے لکھ لیا تھا, اس لیے وہ ہماری نسبت یہودا اور یہوزا ان الفاظ کو سمجھ نہیں سکے, یہ غلط بات ہے. قرآن کریم اور مسلمان اکثر مفسرین جس طرف گئے ہیں وہ بات حقیقت پہ مبنی ہے, کہ ہم کہتے ہیں کہ تمہاری اصل حقیقت یہودا کی لفظ کی حمد و ثنا سے تھی, یہو اور ذا اس کا مجموعہ کوئی چیز نہیں تھی, یہ الفاظ ہی نہیں بنتے. اس لیے اللہ تعالی نے قاعدے کے مطابق تمہیں اس غلطی پر تنبہ کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ یہودا جس کی طرف تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو اس کی اصل مادہ ہود سے ہے, اور اس میں اللہ تعالی نے انہیں گویا سمجھا دیا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین ہو. اس لیے دیکھیے آپ، اللہ نے ان کا نام نہیں لیا یہودی، اللہ نے کہا وہ لوگ یہودی ہوئے ہیں. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، والذین اشرکوا، وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں. ان تین قوموں کا نام اللہ تعالیٰ نے فعل کے ساتھ لے لیا، یہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حوصلہ دلایا کہ تم لوگ ایمان والے ہو، ہمیں تمہارا ایمان قبول ہے. یہودیوں کو گویا لطیف انداز میں تنبیہ کر دی کہ ارے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں، تمہارے آبا و اجداد خدا کی طرف رجوع کر چکے ہیں، یعنی یہ کہ آج اس زمانے میں رجوع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سے. صابئین، صابئ ان کا نام لے لیا، اللہ نے یہ نہیں کہا وہ لوگ جو صابئ ہوئے. والنصارى اور عیسائیوں کا بھی نام لے لیا، والمجوس مجوس کا بھی نام لے لیا. تو نام اور صفت لانے میں فرق ہے، دیکھا آپ نے. والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو تم شرک کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبہ کر دیا کہ تم جو شرک کر رہے ہو، تمہارا یہ شرک کرنا درست نہیں ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہودہ کے تسمیہ میں، نام رکھنے میں، اللہ کی حمد کا اور اس کی اطاعت کا مفہوم ہے. جیسے کہ یہ ہنری، جیسے کہ میتھیو ہنری کے حوالہ ہم نے دیا ہے، اس میں دیکھیے وہ صاف صاف اس کو بریکٹس میں لکھتا ہے کہ پریز کے معنی میں آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہودہ کا لفظ یاہو اور سا سے مرکب نہیں. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ یاہو کے ساتھ کوئی ایسا لفظ ملانا چاہیے تھا جو اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. زا کا مطلب یہ ہے یہ، تو یہوذا کا مطلب ہوا کہ یہ اللہ. اب یہ اللہ کیا؟ ظاہر ہے کہ کسی مخلوق کے لیے تو یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ ہے. پھر اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہو پلس زا کی کوئی چیز بنتی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہو کا لفظ یہودیوں کے ہاں اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، مگر زا اس کے ساتھ کہاں سے آ گیا اور یہ قاعدہ بنتا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے کہ والذین ہادوا، اور جن لوگوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف کسی زمانے میں ان کے آبا و اجداد نے، تو قرآن نے اس طرح تنبیہ کر دی کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہوں نے کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا تھا اور توبہ کر لی تھی. اور مجوسی اور نصرانی اور صابئی، تین گروہ یہ ہو گئے. والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا. اب ان چھ گروہوں کا یہاں ذکر آ گیا سورہ حج میں، اور ان سے پہلے چار چار کا ذکر آتا رہا ہے. یہاں پر قرآن کریم نے کیا کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو ہم ان سب کا قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی، قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں دو فریقین کو رکھ لیا ہے، ایک طرف مسلمانوں کو رکھ لیا اور دوسری طرف مشرکین کو. یہودی، صابی، نصارہ، مجوسی، یہ سب کے سب ان مذاہب میں شرک پایا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے یہ قضیہ ارشاد فرما دیا. قرآن نے نام لے کر بتا دیا کہ آج خدا اور اس کے بارے میں جو جھگڑے تم لوگوں میں، وہ مسئلہ یہیں ختم ہو جانے والا نہیں، بلکہ یہ قضیہ اللہ کے یہاں قیامت میں پیش ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ایک طرف ایمان والوں کو رکھے گا اور دوسری طرف مشرکین کو اور ان کے جتنے بھی مذاہب ہیں سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. اور پھر اس دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ جو لوگ اللہ کی توحید کے قائل تھے وہ لوگ سچے ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے وہ لوگ سچے ہیں. جو کچھ کرتا رہا ہے، عمل بد یا صالح، قیامت کے دن اس کا بدلہ پا لے گا. دوسری بات آپ نے دیکھی یہاں پہ کہ سب سے پہلے اللہ نے ان تمام آیات میں ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، اور سورہ حج میں آخر پہ مشرکین کا لفظ لے آئے ہیں. تو وہی بات ہو گئی کہ ایمان ایک طرف ہو گیا اور کفر اور شرک کرنے والے لوگ سب کے سب ایک طرف ہو گئے. اب ان کا نام مجوسی رکھیے، صابئ رکھیے، نصارہ رکھیے، یا وہ لوگ جن کے آبا و اجداد نے رجوع کیا تھا اور آج یہودی ہیں، انہیں کہیے یہ سارے کے سارے شرک کرنے والے مشرکین ہیں. یہ پانچوں گروہ ایک طرف اور اللہ کے نام لیوا ایک طرف. اور پھر اللہ تعالی نے بتا دیا یہ کر کے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ اسلام لائے ہیں، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ہے، ان تینوں کو فعل کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے. اور دو جو تین جو باقی ہیں ان کو اسم کے ساتھ ذکر کیا, یعنی ان کا نام دیا, صابی, نصرانی اور مجوسی, اور ان تینوں کے ساتھ فعل کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. تو ایمان لانا ایک کام ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ابھی یہ سرگرمیاں پائی جاتی ہیں, ابھی یہ چیز پائی جاتی ہے. اسم جو ہوتا ہے اس سے کسی گروہ کا پتہ چلتا ہے, اور جب فعل اور صفت بیان کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ ان میں ابھی تک یہ صفت باقی ہے. تو یہ تین گروہ تھے, یہودی, ان میں یہ صفت باقی تھی کہ یہودیت کے کام کر رہے تھے. مشرکین, ان میں یہ چیز باقی تھی کہ وہ لوگ شرک کو کر رہے تھے. اور تیسرے مسلمان, اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ دیکھو جو لوگ ایمان لائے ہو, جو یہودی ہوئے ہیں, صابی, عیسائی, مجوسی, شرک کرنے والے, ان سب کے درمیان قیامت میں خدا فیصلہ کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ اپنے علم کی وجہ سے کرے گا, اس کو علم ہے سارا. اس لیے آخر پر فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اس آیت کریمہ پہ دو بہت بڑے اشکالات اٹھتے ہیں, اور اس کا جواب دے کے پھر ہم آگے چلتے ہیں تاکہ سورہ حج کی اگلی آیت پر آئیں. ایک اشکال تو یہ پیدا ہوتا ہے جو بالعموم ہمارے زمانے میں دہرایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات میں سے دو مقامات پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے, دو اور عمل صالح کرے, تین, وہ بخش دیا جائے گا. تو اس ذریعے سے وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح کافی ہے. یہ بھی ایک بات ہوئی, چلیے آیت کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے. آگے کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر آگے چل کر, وہ جو ایک اور صغرے پہ کبرا قائم, کبرے پہ صغرا قائم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں. اگر کسی شخص کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو بس اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے. تو جتنے لوگ بھی ہمارے زمانے میں سنت کا انکار کرتے ہیں, اور جتنے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, وہ قرآن کی انہی آیات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کافی ہے, بس اس پہ تم نجات پا جاؤ گے, کوئی نبوت اور رسالت کو ماننے کی ضرورت نہیں. ایک تو بہت بڑا اشکال یہ ہے, اس میں پھر ان آیات کو دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین, ایمان والے, یہودی, عیسائی اور صابی, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے, دو چیزوں پہ ایمان ہو گیا, وعمل صالحا اور نیک عمل کرے, فلہم اجر من ربہم, اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس ہے, ایسے لوگوں کا, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کے لیے کوئی اندیشہ ہے اور نہ غم ہے. تو یہ جتنے گمراہ ہیں پھر کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, اور ہمارے زمانے کے وہ لوگ جو ماڈرنزم کا پرچار کرتے ہیں اور پیروکار بننا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نبوت اور رسالت پہ ایمان آخر کیوں ضروری ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی بھی تمہارا مذہب ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, صابی ہو, مسلمان ہو, کچھ بھی ہو, اگر تم نے تین چیزیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں, ایمان باللہ, ایمان بالآخرت اور عمل صالح, تو تم بخشے جاؤ گے. اور دلیل میں سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 62 کو پیش کرتے ہیں, اور پھر سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا, اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى, جو ایمان لائے, جو یہودی ہوئے, صابی اور نصرانی, من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, جو کوئی اللہ پر ایمان لایا, آخرت پر ایمان لایا اور عمل صالح, یہ تین کام کر لیے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ایسوں کو نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کی الفاظ آئے ہیں سورہ بقرہ میں, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہاں پر آیا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں کوئی اندیشہ ہے نہ انہیں کوئی رنج ہے. اور تیسرا مقام, وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کو ارشاد نہیں فرمائے, لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ قیامت کے دن ہم ان میں فیصلہ کر لیں گے. تو یہ جتنے بھی گمراہ ہیں, سنت کے منکر, حدیث کا انکار کرنے والے اور ایمان بن رسالت کو نکالنے والے تو سب کے سب قرآن کی ان دو آیات کو پیش کرتے ہیں. اور یہ اسی زمانے میں نہیں, پچھلے زمانوں میں بھی جو لوگ اسلام سے جان چھڑانا چاہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نجات کے لیے صرف تین چیزیں کافی ہیں, اللہ پر ایمان لاؤ, آخرت پر مر کے اٹھنے پہ ایمان لاؤ, اور نیکی کے کام جو تمہاری عقل بتاتی ہے نیکیاں بس وہ کرتے رہو, اس پہ تم بخش دیے جاؤ. ایک اشکال تو اس پہ یہ ہے. دوسرا اعتراض یا دوسری مشکل یا دوسرا سوال جو اس سے پیش آتا ہے اس کو ذرا سا بیان کر دیتے ہیں, پھر آگے پہلے کے جواب کی طرف چلتے ہیں. دوسرا اشکال اس پہ یہ پیش آتا ہے کہ اگر بات یوں ہی ہے, مسلمان ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, سابی ہو, مجوسی ہو, مشرک ہو, چھ میں سے کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو, اگر وہ ایمان اللہ پر, آخرت پر اور ولی صالح پر لے آتا ہے اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دین سے انتساب کوئی غلط چیز نہیں, سب دین برابر ہیں. عیسائیت, یہودیت, مسلمان, صابی, مجوسی, مشرک, سب چیزیں برابر ہیں, حتیٰ کہ خدا کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے, بتوں کو پوجتا ہے, لیکن اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا اور آخرت پر اور عمل صالح کرتا ہے, تو سارے کے سارے دین برابر ہو گئے. یہ ہے وحدت ادیان جس کا پرچارک دنیا میں بھی پایا جاتا تھا, اس وقت بھی پائے جاتے تھے, اب بھی پائے جاتے ہیں, اور جس کا پرچارک بہت بڑا وہ مغل بادشاہ اکبر تھا اور پھر اس کا پوتا بدبخت دارا شکوہ تھا. وہ انہی آیات کو پڑھتے تھے اور دارا شکوہ اسی آیت سے استدلال کرتا تھا اور وہ کہتا تھا سارے دین ایک ہے, ہندو مت, مسلمان, برہمن, مولوی, مفتی, سب میں کوئی فرق نہیں, بس اگر تم ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت پہ اور تم اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہو, نیکی کے کام کرتے ہو, تو تم بخش دیے جاؤ گے. یہ دو بہت بڑے اشکالات ہیں جو ان آیات پر پیش آتے ہیں اور لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اب دیکھیے اس کا جواب کیا ہے اس آیت پر, ان دو اشکالات میں سے پہلے کا جواب یہ ہے کہ صاحب اگر ایمان بالرسالت شرط نہیں ہے اور قرآن ہی سے فیصلہ لینا ہے, کیونکہ آپ تو دلیل قرآن ہی سے پیش کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے, تو ہم اسی قرآن کریم سے اس سے بھی آسان بات پیش کر دیتے ہیں. چوبیسویں بارے میں 41 نمبر سورت ہے, حامیم سجدہ. اللہ تعالیٰ نے جو اس کی 30 نمبر آیت میں فرمایا وہ پڑھ لیجئے. ایک طرف یہ سارے گمراہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان باللہ بالآخرت اور عمل صالح, ایک طرف ہم ہیں جو کہتے ہیں ایمان بالرسالت ضروری ہے بھائی, ہم کہتے ہیں اس قرآن ہی سے فیصلہ لینا ہے. تو اسی قرآن نے 24ویں پارے میں اسی پروردگار نے یہ آیت نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا پروردگار ہے, ثم استقاموا, اور پھر اس پر قائم رہے, قدم تک مگائے نہیں, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر اللہ کے فرشتے ہم نازل, اللہ نے فرمایا ہم نازل کریں گے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, تو انہیں کہتے ہیں فرشتے آ کے کہ تم بالکل کوئی اندیشہ نہ کرو, بالکل رنج نہ کرو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور خوش ہو جاؤ جنت کے ملنے پر جس کا تم سے وعدہ آج کیا جا رہا ہے. اور یہ تو فرشتوں کے ذریعے بشارت تھی, اللہ نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے دوست تھے, ہم تمہارے رفیق تھے, تمہاری دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہم دے دیں گے جس کو تمہارا جی چاہے گا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور اس کے علاوہ جو کچھ تم طلب کرو گے جنت میں بے حد و بے شمار نعمتیں ہم تمہیں دے دیں گے. یہ تو اس سے بھی زیادہ آسان آیت ہو گئی یا نہیں, اللہ نے کہا جس نے کہا اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گیا تو خدا میرا رب ہے. دیکھ لیجئے یہاں پر نہ ایمان بالرسالت کا ذکر ہے, وہ تو آپ کی مراد پوری ہوئی, ہم کہتے ہیں صاحب یہاں ایمان بالآخرت کا بھی ذکر نہیں ہے. چلو احسان کیا, ایمان بالآخرت کو مان لیا, یہاں عمل صالح کا بھی ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کہہ دے کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جائے اور ساری زندگی خدا کی نافرمانی کرتا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس آیت کے مطابق وہ نہ صرف جنت میں جائے گا بلکہ اس پہ تو فرشتے بھی نازل ہوا کریں گے دنیا کی زندگی میں. اب اس قرآن کی آیت کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو قرآن ہی سے ثابت ہو رہا ہے. ایک آدمی ساری زندگی اس آیت کو پڑھتا رہتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو میرا پروردگار ہے اور میں اس پہ ڈٹا ہوں اور پھر سے کوئی آزمائش آتی ہی نہیں. 18 سال کی عمر میں وہ بالغ ہوا، 19 سال میں اس نے یہ آیت پڑھی، 20 سال میں مر گیا. آپ کا کیا خیال ہے اسے کیوں نہیں جنت میں بھیجا جائے گا؟ اگر اس پہ فرشتے نہیں آتے 20 سال میں تو معاذ اللہ، استغفر اللہ، پھر قرآن جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے تو یہاں صرف یہی کہا ہے کہ جس نے کہا رب ہے میرا اللہ اور پھر اس کے بعد ڈٹ گیا اس پہ فرشتے بھی آئیں گے. ایسے ہزاروں کیسز مل جائیں گے جن پہ فرشتے نہیں آتے اور پھر آخرت میں جنت میں جائے گا بھی کیوں. تو اگر قرآن کریم کی آیات کو اسی طرح ایک ایک جگہ سے لے کر فیصلے کرنے ہیں تو پھر تو سورہ سجدہ کی اس آیت کے مطابق صرف ایمان باللہ پر جنت مل جانی چاہیے، چاہے اس شخص کے پاس عمل صالح ہو یا نہ. اور دوسری بات، ایک تو یہ ہوئی، اب ان آیات کو دیکھیے، ان آیات کے سیاق و سباق کو دیکھیے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے. تینوں جگہ پر آیات کو دیکھ لیجئے. ہمارے زمانے میں جو لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ دنیا کے تمام ادیان ایک ہیں، دنیا کے تمام مذاہب ایک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلکہ کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تو سورہ بقرہ کی جس آیت سے وہ استدلال کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی اسی آیت کو ذرا پیچھے سے پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم اپنے وعدے کو پورا کرو میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا. اور مجھے سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا ہے، مصدق لما معاکم، جو تمہارے پاس تورات ہے اس تورات کی وہ تصدیق کرتی ہے وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کی گئی ہے یعنی قرآن. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو اور میری آیات کو حقیر قیمت پر نہ بیچو. وہی آیا فتقون، اور مجھے سے ڈرو. اللہ تعالی نے اس آیت میں صاف صاف بنی اسرائیل کو کہا ہے کہ تم میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرو اور اس قرآن پر ایمان لاؤ. تو آپ خود غور فرما لیں کہ قرآن پر کوئی آدمی ایمان لائے تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے بچ جائے گا؟ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں اور کہتا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، کوئی تک بنتی؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان سے جس چیز کا تقاضا کیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ. اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہودی عیسائی کوئی بھی ہوگا جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی اسی وقت پورا ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لائے. قرآن تو ایک سیکوینس میں چیزیں بیان کر رہا ہے، اس سیکوینس کو توڑ دینا اور یہ سمجھنا کہ بس ایک آیت کافی ہے، یہ دلیل کس بات کی ہے؟ اس سلسلہ کلام میں کچھ ہی آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اہل کتاب پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نجات نہیں ہو سکتی. ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو تم بخش دیے جاؤ گے، تو یہ تضاد خدا کی کتاب میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ہوش مند مصنف ایسے نہیں لکھ سکتا، کجا یہ کہ اللہ کی کتاب ایسی ہو جائے. یہ تو سورہ بقرہ کا حال ہے. اس سے آگے چلے جائیے اور سورہ مائدہ کو دیکھ لیں. اس آیت کو، سورہ مائدہ کی آیت کو، اس کے اصل سیاق و سباق سے کاٹ کر جو لوگ پیش کرتے ہیں وہی گمراہی کو اختیار کرتے ہیں اور گمراہانہ استدلال اس آیت سے کرتے ہیں. وگرنہ اللہ نے اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ چھٹے پارے میں 5ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 65 سے اگر آپ شروع کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جوابات دیے. اللہ نے فرمایا ولو ان اہل الکتاب آمنوا, اگر اہل کتاب ایمان لے آتے, وتقوا اور تقوی اختیار کرتے, لکفرنا عنہم سیئاتہم, ہم ان اہل کتاب یہودیوں کے گناہ معاف کر دیتے, ولادخلناہم جنات النعیم, اور ہم انہیں انعامات نعمتوں کے باغ میں ضرور داخل کرتے. ولو انہم اقاموا التوراۃ, اور اگر یہ تورات کی پابندی کرتے, والانجیل اور انجیل کی پابندی کرتے, وما انزل الیہم من ربہم, اور جو کچھ اب نازل ہوا ہے ان کے پاس اللہ کی طرف سے, جو کچھ اب نازل کیا جا رہا ہے, تورات اور انجیل کی پابندی کریں اور جو اب نازل کیا جا رہا ہے, یہ اب نازل ہونے والی کون سی چیز ہے؟ خاص ظاہر ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے, تو یہودیوں نے نہیں اس آیت کو سنا ہوگا, عیسائیوں نے نہیں سنا ہوگا. اللہ نے کہا اگر یہ یہودی تورات انجیل کی پابندی کریں اور جو اب نازل ہو رہا ہے اس کی پابندی کریں, اس کے مطابق اپنے قانون کو بنا لیں, لأقلوا من فوقہم, تو یہ لوگ خوب کھائیں گے, خوب پیئیں گے, ان کے اوپر سے برکتیں نازل ہوں گی آسمان سے, ہم ان تحت ارجلین, اور ان کے پاؤں کے نیچے کی زمین سے برکتیں ہم انہیں دے دیں گے اگر یہ تورات انجیل اور اس قرآن پر عمل کریں. درمیان میں ایک بات کہے بغیر رہنا دشوار ہے کہ اللہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم تورات انجیل اور قرآن کے مطابق اپنے قوانین کو بنا لو تو تم اوپر سے آسمان کی برکتوں سے بھی منتفع ہوگے اور تمہارے نیچے جو زمین ہے پاؤں کے نیچے اس سے بھی ہم برکتیں دیں گے. یہودیوں سے ہے اور اس امت سے یہ وعدہ نہیں. ہم کیوں بھاگتے ہیں قرآن کے قانون سے؟ ہمارے ہاں اللہ کے قوانین کیوں نہیں نافذ ہوتے؟ اس لیے کہ ہم نے نفاق اختیار کرنا ہے, ہم نے جاسوسیاں کرنی ہے, ہم نے لوگوں کی مخبریاں کر کر کے اپنے اکاؤنٹس بھرنے ہیں, پر ہم نے اللہ کی اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قوانین نازل ہوئے ہیں ان سب کی نافرمانی ہم نے وتیرہ بنانا ہے. اس لیے اللہ نے یہ کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا اگر یہودی اس قرآن کے مطابق فیصلے کریں, لاقلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, ہم ان کو اوپر سے برکتیں دیں, ان کے زمین کے پاؤں تلے جو زمین ہے اس سے بھی برکتیں دیں, منہم امت مقتصدہ, اور ان میں ایک جماعت ہے جو درمیانی راہ پر ہے, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ, اور ان میں اکثر ایسے ہیں یہودی جو بہت بری حرکتیں دنیا میں کر رہے ہیں. یا ایھا الرسول, اچھا ابھی اس آیت میں اللہ نے انہیں قرآن پہ ایمان لانے کی دعوت دی ہے نا, اگلی آیت دیکھیے, اللہ نے بولا یا ایھا الرسول, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلغ ما انزل الیک من ربک, جو کچھ آپ تک اللہ نے نازل کیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے, وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اور اگر آپ نے ہمارا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, تو آپ نے اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا, اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ نہیں دیتا. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ, آپ صاف بتا دیجئے کہ اے یہودیوں تم کسی صحیح راہ پر زندگی میں اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ تم تورات کی پابندی نہ کرو. اور اہل کتاب میں دونوں گروہ آگئے تھے نا, یہودی بھی اور عیسائی بھی مراد ہو سکتے تھے, اس لیے قرآن آگے پلس لفظ لے آیا ہے, حتی تقیم التورات اب الانجیل, یہاں تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو قائم نہ کرو. تو یعنی یہودیوں تم تورات کو قائم کرو اور انجیل والو تم انجیل کو قائم کرو. وما انزل الیکم من ربکم, اور جو اب وہی تم پر نازل کی جا رہی ہے, تمہاری طرف میرے حکم بھیجے جا رہے ہیں, ان کو جب تک تم نہیں مانو گے تم زندگی میں صحیح راہ پر نہیں آ سکتے. جب اس سے تم گریز کر رہے ہو تو پھر کیسی افضلیت, پھر کیسی مقبولیت, پھر تم کہاں سے خدا کے چہیتے بننے پھرتے ہو؟ بلا یزیدن کثیرا منھم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا, اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے یہ یقیناً ان یہودیوں اور عیسائیوں میں بہت سو کی سرکشی اور کفر اس کو بڑھا کر ہی رہے گا. یعنی جب یہ انکار کریں گے قرآن کا, اور یہ انکار کریں گے اس وحی کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے, تو ان کی سرکشی اور کفر بڑھے گا. فلاتاس عل القوم الکافرین، ان کافروں پر اپنا جینا کڑا کیجیے، بالکل افسوس نہ کیجیے، یہ اسی کسی ہمدردی اور رعایت کے مستحق نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ وہ قرآن کو قائم کریں، تورات اور انجیل پہ ایمان لائیں. اب ایک طرف یہ 68 نمبر آیت تک پوری تشریح یہ ہو گئی، دوسری طرف آگے دیکھیے 69 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اور جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے صابی اور نصرانی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو اللہ پر آخرت پر اور عمل صالح کرے اور دو پہ ایمان لے آئے، ان کو کوئی خوف نہیں. اس لیے اگر اس آیت سے مراد یہی ہے کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور عمل صالح، یہ تین چیزیں قیامت میں نجات دے دیں گی، تو پھر پیچھے یہ جو آیات ساری پڑھی ہیں ان کا آخر کیا مقصد ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی قرآن کریم کی ان تین آیات سے استدلال کرتے ہیں، وہ در حقیقت قرآن کی ایک آیت لے کے باقی تمام چیزوں کا انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور چونکہ انہیں ایک آیت ایسی مل گئی، دو آیات، تین آیات مل گئی، اس لیے وہ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے. حالانکہ قرآن اس سے پچھلی آیات کو دیکھیں، بار بار سورہ مائدہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ما انزل الیکم من ربکم، جو اب وہی نازل ہو رہی ہے اسے بھی مانو، جو اب وہی ہم نازل کر رہے ہیں اس کو تسلیم کرو. تو اس آیت میں اللہ تعالی نے جس ایمان کا ذکر کیا ہے کہ ایمان لانا ضروری ہے اللہ پر، تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں، جو حقیقت میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو شخص اللہ کو مانتا ہے وہ فرشتوں کو بھی مانے، جو شخص اللہ کو مانتا ہے وہ تقدیر کو بھی مانے، جو شخص اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی مانے، جو شخص اللہ کو مانتا ہے وہ آخرت کو بھی مانے، جو آخرت کو مانتا ہے وہ جنت اور جہنم کو بھی مانتا ہے، اسی طرح جو اللہ کو مانتا ہے وہ آخرت قیامت کے دن کو مانتا ہے، وہ تمام ان حقائق کو مانتا ہے، تو پھر ایمان بالرسالت میں کیا ایسا عیب لگ گیا کہ اس کو نہ مانے؟ اس کا ایمان اسی وقت ایمان ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانے گا، جب وہ نبوت پر ایمان لائے گا. اگر نبوت کے بغیر ایمان قابل قبول ہوتا تو اللہ کبھی بھی اہل کتاب سے یہ نہ کہتا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. سورہ آراف دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ اعراف صاف طور پر بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شخص کا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ اللہ کے نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نہ مانے، اور جو شخص نبوت کا انکار کرتا ہے وہ اپنے لیے بہت بڑی گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے. بھلا صرف عقل یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ عمل صالح؟ صرف عقل پہ بات چھوڑ دیں. کیا خوب بات امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہی، ان سے کسی نے کہا کہ کیا عقل کافی نہیں ہے سیدھی راہ دکھانے کے لیے؟ تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ پاؤں کے موزے جو پہنے ہوتے تھے نا چمڑے کے، اس کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا دیکھو اگر محض عقل کافی ہوتی تو میں ان موزوں کے اوپر کی بجائے نیچے کی طرف مساف کرتا، کیونکہ پاؤں کے تلوے نیچے ہوتے ہیں اور نیچے ہی آدمی زمین پر چلا کرتا ہے اور نیچے ہی کی طرف مٹی لگا کرتی ہے. اگر عقل کافی ہوتی تو میں نیچے کی طرف مسا کرتا، میں اوپر مسا اسی لیے کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کیا تھا. تنہا عقل اگر کافی ہوتی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ طور پر یہ جواب نہ دیتے جو قرآن کریم نے نقل کیا. اللہ نے فرمایا ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ختم ہوا، ٹھنڈا ہوا، فضل الواح، تو انہوں نے ان تختیوں کو اٹھا لیا جس پہ تورات لکھی ہوئی تھی، وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، اس تورات میں بڑی ہدایت اللہ نے رکھی تھی، بے پناہ رحمت تھی تورات میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی لے لیے اور طور پر چلے آئے ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے. فلما اخذتهم الرجفہ, اور جب جھنجھوڑا زلزلے نے انہیں, قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اگر انہیں موتی دینی مقصود تھی, یہی منظور تھا, تو اس سے پہلے بھی مجھے بھی اور ان کو بھی وفات دے دی ہوتی. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا, کیا ہمیں اس حرکت پر جو بعض بے وقوفوں نے کی ہے سب کو ہلاک کر دیا جائے گا؟ اللہ فتنہ تو اللہ, یہ آپ کی آزمائش ہے. تو ذلو بہا من تشا, اللہ جس کو تو چاہے گمراہ کر دے, وتہدی بہا من تشا, تہدی من تشا, اللہ جس کو تو چاہے ہدایت دے, انت ولینا, اللہ تو ہی ہمارا والی ہے, فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین, اے پروردگار ہمارا کارساز تو, ہماری مغفرت کر دے اور ہم پر رحم کر, اور تو بہترین مغفرت کرنے والا. وکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ, اللہ ہم لوگوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی کو لازم کر دے, وفی الآخرت انا ہدنا الیک, اور آخرت میں تو اللہ ہم تیرے سامنے جھکی گئے ہیں. یہ ہے ہدنا, یہود ہود ہائد, یہ سب ایک ہی لفظ ہیں. قال عذابی یصیب بہ من اشاء, اللہ نے کہا میرا عذاب اسی کو پہنچتا ہے جس پر میں چاہتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء, اور میری رحمت وہ تو بہت وسیع ہے. فسأكتبها للذین یتقون, میں اپنی رحمت ان لوگوں کو لازماً دے دوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں. ویؤتون الزکات, اور جو زکات دیتے ہیں. والذین هم بآیاتنا یؤمنون, اور جو لوگ ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اگلی آیت پڑھ لیجئے, الذین یتبعون الرسول النبی الامی, جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. اگر رسالت پر ایمان ضروری نہ ہوتا تو قرآن یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر چھٹکارا نہ ہو جاتا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر تھے. اگر فرض کر لو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے تو ان کے لیے کہاں گنجائش تھی؟ اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اس نبی کی خوشخبریاں ہم نے تورات میں لکھوا دی تھی, انجیل میں لکھی ہوئی, یہ یہودی اور عیسائی اپنے پاس پاتے ہیں. یامرہم بالمعروف, یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا ہے. وینھاہم عن المنکر, برائیوں سے منع کرتا ہے. ویحل لہم الطیبات, اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جائز قرار دیتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث, گندی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. ویضع عنہم نصرہم, اور انسانیت کا بوجھ اٹھاتا ہے, دور کرتا ہے. والاغلال التی کانت علیہم, اور وہ قیود, وہ پابندیاں جنہوں نے انسانوں کا جینا دوبر کر دیا تھا, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, انہیں انسانوں سے دور کر کے ان کی زندگیاں آسان کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو ایمان ہے ہی. آگے دیکھیے اللہ نے کہا فالذین آمنوا بہ, ان پر بھی ایمان ضروری ہے جو اس پر ایمان لائے ہیں, یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وازرو, اور انہوں نے اس کی مدد کی ہے. مہاجرین آگے, ونصروا, اور انہوں نے اس کے ضرور کا ساتھ دیا ہے. مہاجرین آگے, ونصروا, اور انہوں نے اس کی مدد کی ہے. انصار بھی آگے, مدینہ منورہ والے سارے. وَتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ, اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا, یہ قرآن. اولئک هم المفلحون, سو یہ لوگ پوری نجات پانے والے لوگ. اس لیے اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات کے لیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے لیے کو ماننا ضروری تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے, اسی طرح باقی جو اہل کتاب ہیں سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تورات اور انجیل کی ان پیشن گوئیوں کو دیکھیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صراحتاً بتایا گیا ہے کہ وہ آئیں گے اور ان پر ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا جو کیا ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت, اس کے ساتھ عمل صالح کا, اس کا مطلب صرف اتنا سا نہیں ہے بلکہ عمل صالح پر خود آپ غور کریں تو عمل صالح بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبوت کی پیروی میں نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے تو عمل صالح بنے گا نا بھائی, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے تو عمل صالح کیسے بن جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد بہن بھائیوں سے نکاح جائز ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا جاتے کہ یہ بھی سگی بہنوں کی طرح حرام ہے تو پھر کون کہہ سکتا تھا کہ یہ رشتے جائز ہیں؟ اس لیے ان آیات سے جو گمراہی پھیلاتے ہیں لوگ، انہیں ان حقائق پر غور کرنا چاہیے. اگر وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، جو جان بوجھ کے کرتے ہیں ان کا تو کچھ حل نہیں. سوتے ہوئے کو آدمی اٹھا لیتا ہے، لیکن جو سوتا ہوا بن جائے اسے کون اٹھائے؟ تو پہلا اشکال اس کے لیے پیش آتا تھا کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور عمل صالح نجات کے لیے کافی ہیں. امید ہے اس کا جواب انشاءاللہ ہو گیا ہوگا. رہے گی دوسری بات کہ وہ کہتے ہیں کہ ان تمام گروہوں میں سے کسی کی طرف بھی انتصاب ہو جائے تو بخش دیے جائیں گے. لہٰذا عیسائیت، یہودیت، اسلام، شرک کوئی فرق ہی نہیں، تمام مذاہب یکساں. یہ جو گمراہی ہے جس کا بانی اکبر تھا ہندوستان میں، اور اس سے بھی پہلے کچھ گمراہ تھے، اور پھر دارا شکوہ اپنے دادا اکبر کے مذہب کی تجدید کرنے کے لیے چلا تھا، ان لوگوں نے ان